کی شوال کی زہرا کے ہے نورے ہیں حیدر کا دل کا ہے چین تیز رشاوائی ہے آئے ہیں دنیا میں حسین الفت ہے یہ عمران کی خوشیاں رجب شعبان کی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عزیزان محترم دو عید کے ایام کے درمیان یہ شب واقع ہوئی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے ان کی مسرتوں کے دن ہیں اور یقیناً جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ہمارے افتخارات میں سے ایک فخر اور ہماری زندگی کے سرمایہ میں سے ایک سرمایہ یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کی خوشیوں میں خوش ہیں ان کے غم میں غمگین ہیں اور چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہر قوم کو کسی آواز سے اٹھایا جائے گا تو ہمیں اس لقب سے پکارا جائے اے وہ قوم جو اہل بیت کی خوشیوں میں خوش تھی ان کے غم میں غمگین تھی ہمارے لیے فخر بہت ہے ام الائمہ بی بی سیدہ طاہرہ کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجے محمد وعلیٰ حقیقت یہ ہے کہ جو عظیم الشان ہستیاں اس مکتب فکر کے اندر ہمیں حاصل ہوئی ہیں اور خدا متعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مکتب فکر سے وابستہ قرار دیا ان عظیم الشان ہستیوں کو پہچاننا خود ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے جب کوئی شخصیت بہت بڑی ہو جاتی ہے تو کچھ ظلم تو اس کے دشمن اس کے ساتھ کر دیتے ہیں اور کچھ انجانے میں غلطیاں اس کے ماننے والے بھی اس کے ساتھ کر دیتے ہیں کچھ غلطیاں ماننے والے بھی کر گزرتے ہیں مثلا جیسے کہ میں نے شاید کل آپ کی خدمت میں عرض کیا یا کہیں اور عرض کیا وہ یہ کہ ایک غلطی جو ماننے والوں سے ہو جاتی ہے وہ یہ کہ کسی بہت بڑی شخصیت کو کسی چھوٹے سے فریم میں فٹ کر دیتے ہیں مختصر کرتے ہوئے کل کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے اور ان عرائض کا جو محور تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں سید الشہداء کے نقش قدم کے اوپر چلنا ہے سید الشہداء نے گویا ہمارے لیے ایک راستہ تجویز کیا ہے جس کو انہوں نے مثل حسین بیان کیا ہے مثلی لا یبایعو مثلہ میرا جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا تو ہم نے کہا کہ یہ جو مثل حسین کا راستہ ہے یہ ہماری زندگی کا ہدف ہونا چاہیے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اب یہ کس طریقے سے حاصل ہوگا کہ ہم سید الشہداء کے راستے کے اوپر چلیں تمسک کی بھی کل بات ہوئی تھی کہ ہمیں کچھ تمسک کرنا ہے اور تمسک کی بھی صحیح کیفیت کیا ہوگی تو اس کے لیے دو پوائنٹس کل آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سید الشہداء نے اپنے واقعے کے ذریعے سے اور یہ جو مولا کی زندگی ہے اس سے ہم نے چند پوائنٹس کو حاصل کیا پہلا پوائنٹ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زندگی کا کوئی ہدف ہونا چاہیے اور ہدف بڑا ہدف ہونا چاہیے انسان کی زندگی کی ایک قیمت ہونی چاہیے اور مولا کا ایک فرمان کل میں کہتے کہتے رہ گیا تھا ابھی اچانک ذہن میں آتا ہے کہ چلو اس کو میں پورا کر لیتا ہوں مولا امین المومنین نے ایک انتہائی نفیس قول ارشاد فرمایا ہے ان کی ذات گرامی پر درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرمایا اگر تم اپنے نفس کی کوئی قیمت لگاؤ اگر اپنے نفس کی کوئی قیمت لگاؤ تو جنت سے کم مت لگانا جنت سے کم مت لگانا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے اپنی زندگی کا کوئی بھی ہدف دنیا کے اندر تو مت رکھنا تھا دنیا تو جنت کے برابر نہیں ہو سکتی نا دنیا تو پست ہے کم از کم دنیا سے اوپر جو جگہ ہے وہ جنت ہے امام فرمانے جنت سے نیچے کی کوئی جگہ اپنی ہدف مت بنانا. مثلا فرض کیجئے میں نے اپنی زندگی کا ہدف یہ بنایا ہے کہ میرے مثال کے طور پر میرے پاس اتنی جائیداد ہونی چاہیے, یہ دنیا ہے. مولا فرمانے دنیا کو اپنا ہدف مت بنانا. اگر میں نے ہدف یہ بنایا ہے کہ میں اتنی دنیا کے اندر شہرت حاصل کروں, یہ بھی دنیا ہے, دنیا کو ہدف نہیں ہونا چاہیے. اچھا کم از کم ہدف کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ ایک عجیب تعبیر ہے, وہ یہ کہ انہوں نے فرمایا کم از کم ہدف جنت ہونی چاہیے. اب ایک سوال نہیں آئے گا خود بخود ذہن میں, کم از کم یہ ہے تو اس سے اوپر کیا کیا ہے؟ اس سے اوپر کیا ہے؟ اگر کم از کم ہدف یہ ہے اور جنت میں جانا بھی آسان نہیں ہے, اس سے اوپر کے لیے شرائط کیا ہیں پھر؟ اس سے اوپر کی شرائط کیا ہیں؟ اچھا ہم لوگ یوں سوچ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے بہت آسانی سے حاصل ہونے والا ہے. ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے بہت آسانی سے حاصل ہونے والا ہے. اچھا وہ جو ان راستوں کے مالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں آسانی سے حاصل ہونے والا نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں مشکل ہے. یہ ایک عجیب معاملہ ہو چلا ہے, وہ یہ کہ ہم اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہم سب یہ کہہ رہے ہیں یہ راستہ بہت آسان ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, اور وہ جو مالک کائنات ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے تمہارے بارے میں پرواہ ہے, مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے. اب آپ تصور کیجئے گا مجھ جیسے بولنے والوں سے, چاہے وہ نثر میں بولے چاہے نظم میں بولے, آپ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ سنا ہوگا, پتہ نہیں کتنی دفعہ سنا ہوگا مجھے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے قبر کے لیے, مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے محشر کے لیے. کتنی دفعہ آپ نے میرے جیسے بولنے والوں سے سنا ہوگا, چاہے وہ نظم میں ہو چاہے وہ نثر میں ہو, سنا ہے آپ نے یا نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نا. اچھا جس کی بیس پر کہہ رہے ہیں کہ پرواہ نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے تمہاری پرواہ ہے, مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے. اچھا ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, اور خود مولا کہہ رہے ہیں نہیں مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں, یہ تضاد نہیں ہے بھائی؟ یہ تضاد ہے, یہ تعارض بن رہا ہے. کم از کم اس کا مطلب یہ ہے ہم کچھ چیزیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو مولا ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں, ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اچھا وہ دیکھنی کیا پڑیں گی؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تمسک کے لیے کافی ہے. بھائی میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں سوچ رہا ہوں مولا سید الشہداء کا میں چاہنے والا ہوں, 2 مہینے میں عزاداری کرتا ہوں, شہادت پہ غم مناتا ہوں خوشی پہ خوشی مناتا ہوں, یہ کافی ہو گیا. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں یہ کافی نہیں ہے, کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ چاہیے. اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ وہ چاہیے جو انہوں نے بیان کر دیا. کیا چاہیے یہ بتاؤ, تمہاری زندگی کا ہدف کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ نے دیکھا کتنا سناٹا چھا گیا آپ کے اوپر اچانک, اچانک آپ کے اوپر سناٹا اس لیے چھا گیا کہ آپ کو اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج, یہ سناٹا اس لیے چاہیے کہ آپ کو یہ آہستہ آہستہ یہ اندر سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی چاہیے, اس سے بڑھ کر بھی چاہیے. اچھا وہ کیا چاہیے؟ سادہ سی بات ہے, مولا نے کیا فرمایا ہے؟ اپنی نفس کی کوئی قیمت جنت سے کم نہ لگانا. اچھا اگر کسی انسان کی زندگی کا ہدف دنیا ہو پھر تو خراب ہو گیا معاملہ. اچھا ایک اور مسئلہ ہے اس سے بھی بدتر عرض کروں, اس سے بدتر کوئی انسان ہوتا ہے دنیا تک پہنچنے کے لیے دنیا کو پل بناتا ہے. مثلا میں پاکستان کی پریزیڈنسی تک پہنچنے کے لیے دولت کو پل بناؤں, دولت پہ چلتا ہوا یہاں تک آ گیا, یا دولت تک پہنچنے کے لیے پریزیڈنسی کو پل بناؤں, پریزیڈنسی پہ چلتا ہوا دولت تک پہنچ گیا, دونوں راستے ممکن ہیں. ٹھیک ہے, دنیا تک پہنچنے کے لیے دنیا کو پل بناؤ یہ برا ہے, اور اگر کوئی دنیا تک پہنچنے کے لیے دین کو پل بنا دے یہ تو بہت ہی برا ہے, تو بہت ہی برا ہو گیا پھر. بھائی کوئی دنیا تک پہنچنے کے لیے دنیا کو پل بنائے یہ برا ہے, اور دنیا تک پہنچنے کے لیے دین کو پل بنائے تو بہت ہی برا ہو گیا پھر. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ نے پل کس کو بنایا ہے اور آپ پہنچنا کہاں تک چاہ رہے ہیں, آپ کہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں, یہ آپ کی زندگی کا ہدف ہے. اس ہدف زندگی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. وہ ہدف کیا ہے؟ یہ پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر تیزی سے تیسرا اور چوتھا پوائنٹ بھی عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ
صلی علی محمد و آل محمد.
دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اخلاق میں اعلیٰ اخلاقیات چاہیے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، سید الشہداء نے کربلا کے اندر ہمیں بہت اعلیٰ اخلاقیات دے دی ہیں، وہ اعلیٰ اخلاقیات ہمیں چاہیے. سید الشہداء ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، اگر ہمیں مثل حسین بننا ہے اخلاقیات میں کوئی اعلیٰ پیمانہ ہمیں دکھانا پڑے گا. یعنی اعلیٰ پیمانے کی کیا گفتگو ہے؟ اگر دنیا جھوٹ بولے ہم نہ بولیں، دنیا دغا بازی کرے، مکاری کرے، دنیا پرستی کرے، نفس پرستی کرے، ہم مبتلا نہ ہوں اس کے اندر. اچھا، ہم انسانوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، سب کا غلط کرنا ہم لوگوں کے نزدیک غلط کو صحیح کر دیتا ہے. آپ سادہ سے کسی سے پوچھیں تم کیوں کر رہے ہو، جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سب یہی کر رہے ہیں. اچھا، کیا سب کا کرنا غلط کو صحیح کر دیتا ہے؟ سب نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، سب نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی، سید الشہداء ان کے گھرانے نے نہیں کی تھی. سب کا کرنا معاملے کو صحیح کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، 70 سال کے اندر ہماری اقدار کا ڈھانچہ اوپر سے نیچے آ گیا ہے، سب کچھ تبدیل ہو گیا. ابھی جو سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا، اب ایک مصیبت آ گئی ہے، جس کو صحیح راستے پہ چلنا ہے اس کو معاشرے سے لڑنا ہے. پہلے ایک زمانہ ایسا تھا جس نے غلط کام کرنا تھا نا اس نے معاشرے سے لڑنا تھا. بھائی سب لوگ حلال کما رہے تھے، ایک آدمی چوری کر رہا تھا، وہ چور تھا، باقی سب صحیح تھے. اب مشکل یہ ہو گئی کہ جو صحیح کام کر رہا ہے وہ معاشرے کا چور ہے، اور وہ معاشرے کا چور ہے. جیسے پہلے زمانے میں چور سب سے لڑتا تھا کہ میں چور ہوں باقی سب صحیح ہیں، اب صحیح کرنے والا سب سے لڑ رہا ہے کہ صحیح ہے میں صحیح ہوں بیچارہ غلط ہوں. اب یہ جہاد کا ٹائم ہے، ہمارے اخلاقیات تھوڑے سے بلند ہونے چاہیے. دنیا میں جو برائی رائج ہے، سید الشہداء کا نظام کہتا ہے نہیں، تمہیں ٹکرانا پڑے گا. اچھا، اب اس ٹکرانے میں مشکل کیا ہے؟ دو مشکلات آتی ہیں انسان جب حق کے راستے میں چلتا ہے. ایک مشکل تو یہ آتی ہے کہ جان جاتی ہے. اب میں طالب علم ہونے کے ناطے یہ عرض کروں گا، یہ مشکل آسان ہے. جان جانا یہ مشکل آسان ہے، اس سے بڑھ کر ایک اور مشکل آتی ہے، لوگوں کی زبان پر آپ کے لیے مذمت آتی ہے. آپ حق کے راستے پہ چلیں گے نا، برا معاشرہ آپ کی تعریف نہیں کرے گا، آپ کو بیوقوف کہے گا، آپ کو جاہل کہے گا، آپ کو نادان کہے گا. اگر مار دیں، جان جانے کا مسئلہ ہو یہ آسان ہے، لوگوں کی باتوں سے لڑنا ہو بہت مشکل کام ہے، بہت سخت کام ہے. اصل جہاد یہاں پہ آتا ہے. اب آپ کیسے لڑیں گے؟ اس کے لیے بہت اعلیٰ اخلاقی اقدار چاہیے ہوتے ہیں. یہ دو باتیں ہو گئیں، یہ کل کی باتوں سے ایکسٹریکٹ، اور اگلا پوائنٹ جو میں اب اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج.
چونکہ مولا ابو الفضل کی کے نام سے منسوب آج کی شب ہے، اور مجھے ان کی شخصیت، اعلیٰ ترین پائی کی شخصیت کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے، میں ان دونوں کو نزدیک لانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ کم وقت کے اندر یہ کام ہو سکے. مولا ابو الفضل کی شخصیت کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد.
سید الشہداء نے جو تیسرا درس دیا، شاید اعلیٰ اقدار میں آ جائے، لیکن میں اس کو علیحدہ کر کے بیان کر رہا ہوں. اگر مجھ سے کوئی پوچھے، وہ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سید الشہداء کے کچھ آفاقی پیغامات ہیں، کوئی مجھ سے پوچھے سید الشہداء کے آفاقی پیغامات کون کون سے ہیں، ان آفاقی پیغامات میں جو یونیورسل میسیجز ہیں، ان میں جو ٹاپ پر ایک میسیج آئے وہ یہ میسیج ہے جو میں تیسرے پوائنٹ کے طور پر عرض کر رہا ہوں. سید الشہداء نے عزت اور ذلت کو نئی ڈیفینیشن دے دی ہے. عزت اور ذلت کو ایک نیا معیار دیا ہے سید الشہداء نے. دنیا میں عزت کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں ذلت کسے کہتے ہیں؟ سید الشہداء نے ان تعریف کو تبدیل کر دیا ہے، تعریف کو تبدیل کر دیا ہے. زندگی میں آزادی کسے کہتے ہیں، زندگی میں غلامی کسے کہتے ہیں؟ سید الشہداء نے نئے مفہوم دے دیے. اب میں آپ کی خدمت میں سید الشہداء کا ایک جملہ عرض کروں گا. انتہائی حساس وقت، ایک اصولی بات دیکھیے گا، جیسے جیسے سید الشہداء کی شہادت نزدیک آ رہی تھی، اقوال کی عظمت بڑھتی چلی جا رہی تھی. ایک مولانا توفیق دی، ایک کتاب میں نے ترجمہ کی تھی کسی زمانے میں، سید الشہداء کے کلمات خطابات کے اوپر مشتمل، اس کا نام تھا مدینہ سے کربلا تک. مدینہ سے لے کر پہلی رات سے لے کر شہادت تک جو کچھ سید الشہداء نے راستے میں فرمایا ہے، وہ اس کتاب کے اندر کسی ایرانی مصنف تھا جس نے جمع کیے تھے. اس کتاب کو ترجمہ کرنے کی سعادت مجھے حقیق و نصیب ہو گئی تھی، تو میں نے ترجمہ کر دی تھی. البتہ جس بندے خدا نے چھاپی تھی اس کو بعد میں شہید کر دیا تھا، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں خدا ترجمہ میں نے کیا تھا، پہلے مجھے شہید ہونا چاہیے تھا. جس نے چھاپی تھی اس نے بعد میں کام کیا تھا، اس کو بیچارے کو بعد میں شہید ہونا چاہیے تھا، لیکن جس نے چھاپی تھی بہرحال وہ بیچارہ شہید ہو گیا ہے. اللہ اس کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ. ایک اور دوست نے تذکرہ کیا شہید سبط جعفر کا، کہ ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. خدا تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے انشاءاللہ، ان شہداء کی ارواح کی بلندی کے لیے. اور اس عید کے موقع پہ ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے خون دیا ہے. اس خطے کے اوپر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد معجل فرج. تو سید الشہداء نے جو جملات ارشاد فرمائے ان کی عظمت اور بڑھتی جا رہی تھی جیسے جیسے شہادت کے نزدیک آ رہے تھے. اچھا، اب ایک خاص جگہ ہے جس کو بیان کرنا بھی مصائب لگتا ہے، اور میں اس وقت مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ وقت تو بیان کرنا پڑے گا تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ جملہ کتنا بڑا جملہ ہے. وہ کون سا وقت ہے؟ وہ وقت وہ ہے جب سید الشہداء زمین کے اوپر اور دشمنوں نے خیمے پہ حملہ کر دیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ امام شہید ہو چکے ہیں یا ابھی زندہ ہیں. کتنا حساس وقت ہوا، بڑا عجیب لمحہ ہے. سید الشہداء اس موقع پر کوہنیوں کے بل اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت عجیب جملہ ہے. کیا منظر ہے یہ خدا جانتا ہے، اگر میں اس کو مصائب میں عرض کروں تو دل کٹنے لگتا ہے بالکل. ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیا. فرماتے ہیں سید الشہداء کہ اے دشمنوں، اگر تمہارا دین نہیں ہے، تمہیں قیامت کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، تو اپنی زندگی میں آزاد انسان تو بن کے دکھاؤ، آزاد انسان بن کے دکھاؤ. اب میں آپ سے پوچھوں گا، اس آزاد انسان کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سا آزاد انسان ہے جس کی طرف سید الشہداء دعوت دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک شخص وہ ہے جس کا دین ہے، وہ خدا کا بندہ ہے. ایک شخص وہ ہے جو اپنی آخرت سے ڈرتا ہے کہ مجھے خدا کے سامنے جانا ہے. اگر یہ دونوں آئیڈیاز نہیں ہیں اس کے ذہن میں، تب بھی کم از کم کیا کرے، آزاد انسان بن کے دکھائے. یہ آزادی کون سی ہے؟ یہ آزادی ہے انسانوں کی انسانوں سے آزادی، یہ آزادی ہے انسانوں کی نفس پرستی سے آزادی. یہ جو لشکر یزید ہے، یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ یہ غلام ہے. یہ کس کے غلام ہیں؟ یہ یزید کے بھی غلام ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کے بھی غلام ہیں، عمر سعد کے بھی غلام ہیں. یہ تو شخص کے غلام ہوئے نا، اب میں اور بھی عرض کروں گا، یہ دنیا پرستی کے غلام ہیں، یہ نفس پرستی کے غلام ہیں، یہ لوگ اپنے خوف کے غلام بنے ہوئے ہیں. ان کو خوف نے غلام بنایا ہوا ہے. ان کو کس بات کا خوف ہے؟ ان کو جان جانے کا خوف ہے، ان کو دنیا جانے کا خوف ہے. خوف نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے. اور مولا ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ فرمانے تم غلام مت بنو، کم از کم کام کیا کرو، آزاد انسان بنو. اچھا، آزاد انسان کیسے بنتا ہے؟ انسان آزاد انسان اس وقت بنتا ہے جب اپنے دماغ سے خوف نکال دیتا ہے. جب تک انسان کے اندر خوف رہتا ہے، انسان غلامی کرتا ہے. دو بنیادی حربے قرآن کریم نے شیطان کے دو بنیادی حربے بتائے، ایک خوف ہے، ایک لالچ. یہ دو بنیادی ترین حرم ہیں شیطان کے. شیطان کیسے انسانوں کو غلام بناتا ہے؟ دو طریقے سے. یا خوف دلاتا ہے، کہتا ہے اگر تو نے یہ نہیں کیا نا تو یہ تیرے ہاتھ سے گیا. انسان ڈر جاتا ہے، جان کا خوف دلائے گا، اگر تو نے یہ نہیں کیا نا تیری جان گئی. جان کے خوف سے انسان غلام بن جاتا ہے. دوسری چیز جس سے غلام بنتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ لالچ ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ آسانی سے اس کا فیصلہ کر لیں گے، عمر ابن سعد خوف کی وجہ سے غلام بنا یا لالچ کی وجہ سے؟ لالچ کی وجہ سے. کس چیز کی لالچ دی اس کو؟ رے کی حکومت. یہ لالچ کی وجہ سے غلام بنا ہے. اور کچھ لوگ، بہت سارے لوگ لشکر یزید کے اندر خوف کے غلام تھے. سید الشہداء نے کیا کہا؟ فرمایا تم غلامی ختم کرو، آزاد انسان بنو. آزاد انسان بنو تو مولا کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا خوف اور لالچ کو نکالنا پڑے گا. اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ منیمم اسٹینڈرڈ ہے اذان محترم. اگر کسی کو لشکر سید الشہداء کی طرف بڑھنا ہے، کسی کو مثل حسین بننا ہے، کم از کم کیا کرے؟ سید الشہداء کہہ رہے ہیں آزاد بنو. آزاد بننے کے لیے کیا کروں؟ آزاد بننے کے لیے کرو، اپنے دل سے خوف نکال دو اور اپنے دل سے لالچ نکال دو. اگر تم یہ دو بلائیں نکال دو تم آزاد انسان بن جاؤ گے. اب میں آگے بڑھاتا ہوں، کہتا ہوں مولا یہ دو چیزیں نکلتی کیسے ہیں؟ خوف کیسے ختم ہوتا ہے؟ ہر چیز میں خوف رہتا ہے نا، مجھے جان کا خوف رہتا ہے، مال کا خوف رہتا ہے، اولاد کا خوف رہتا ہے، نوکری کا خوف رہتا ہے، بزنس کا خوف ہوتا ہے، ریپوٹیشن کا خوف ہوتا ہے، ہر چیز کا تو خوف ہے ہم لوگوں کو. سید الشہداء کہہ رہے ہیں ختم کرو خوف کو. اچھا، ہر چیز کی لالچ بھی ہے، گھر بھی بڑا چاہیے، گاڑی بھی اچھی چاہیے، معاشرے میں احترام بھی چاہیے، عزت، سب کچھ چاہیے، ہر چیز کی لالچ پڑی ہے. اتنی لالچیں اور اتنا خوف، آزاد بنیں گے؟ نہیں بنیں گے. اچھا، اب اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ بھائی آپ یہاں سید الشہداء کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. سید الشہداء نے دشمنوں سے کہا تھا آزاد بن کے دکھاؤ، دوستوں کو نہیں چاہیں گے آزاد ہو؟ دوستوں کو تو یقیناً چاہیں گے کہ آزاد ہوں. تو مولا آزادی کیسے ملتی ہے؟ لالچ اور خوف ختم ہوتا ہے تو آزادی آتی ہے. مولا لالچ اور خوف کیسے ختم ہوتا ہے؟ ایک بات عرض کر دوں، اگر خدا پہ یقین ہو، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج.
پوری سیکوینس عرض کی میں نے آپ کی خدمت میں. اگر خدا پہ یقین ہو تو لالچ اور خوف نہیں ہوتی. خدا پہ یقین ہو تو نہ خوف ہے نہ لالچ ہے. کیوں؟ اس کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ اگر خدا پہ یقین ہے کہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، تو جس چیز کے جانے کا یقین ہے اگر خدا نے نہیں دینا ہے تو کیا لے سکتے ہو تم؟ اچھا، جس چیز کی لالچ دل میں آئی بھی ہے کہ کاش یہ مل جائے، اگر خدا نے نہیں دینا ہے تو چھین سکتے ہو کیا؟ قرآن کریم فرماتا ہے تم لوگ بہت کمزور ہو. قرآن کریم فرمایا تم لوگ بہت کمزور ہو، اگر تم سب مل جاؤ اور ایک مکھی تم سے کچھ چھین کے لے جائے تم واپس نہیں لا سکتے، تم واپس نہیں لا سکتے. اس کے بعد فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگنے والے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، جس سے یہ طلب چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے. ہم لوگ کمزور ہیں خدا کے سامنے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ خدا نہیں چاہے تو میری جان نہیں بچے گی، اور خدا مجھے دنیا نہ دینا چاہے تو میں دنیا لے نہیں سکتا، اگر یہ سمجھ میں آ جائے نہ خوف ہوگا نہ لالچ ہوگی. اس کو ہم کہتے ہیں توحید. اگر توحید مضبوط ہوئی دل کے اندر تو ہم سید الشہداء کے غلام ہوں گے. پھر
اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج.
اعزائی محترم، میں اسکول میں پڑھانے والا ایک بندہ، پہلے پڑھاتا تھا، ابھی پڑھانا کچھ وقت سے ریگولر پڑھانا چھوڑ دیا ہے. بچوں کو اسائنمنٹ دیتا تھا، اتنا میں کام دیتا تھا اس وقت میں کہ ابھی بھی اگر کوئی میرا ایکس اسٹوڈنٹ ملتا ہے تو سب سے پہلے یاد دلاتے کہ سر آپ کام بہت دیتے تھے ہمیں، ہم لوگ کر کر کے مر جاتے تھے اس کام کو. کام دینے کی عادت میری نہیں گئی ہے ابھی تک، تو میں اب بھی یہاں پر بھی کام پکڑا دیتا ہوں. جب بھی آپ کے سامنے کوئی خوف آئے اپنے آپ سے پوچھے گا حسین کا غلام بننا ہے یا خوف کا غلام بننا ہے؟ جب بھی کسی چیز کی لالچ مارے اپنے آپ سے پوچھے گا, حسین نے کہا آزاد بننا ہے, لالچ کے پیچھے نہیں جانا ہے, آپ کو آزادی نصیب ہوگی. اپنے آپ کو آزاد بناؤ, اسٹینڈرڈ دو اپنا, اپنی شخصیت کے اندر ایک اسٹینڈرڈ رکھو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر غلامی کیوں لے لیں؟ اچھا کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ, ہاتھ سے جائے گی نا, جانے دو. ایک قانون میں آپ کی خدمت میں عرض کروں انسان محترم, کل بھی میں نے چند جملات کہے تھے تو ویڈیو کی فلم ختم ہو گئی تھی, جب میں وہ بولنے آیا تو ویڈیو فلم ختم ہو گئی تھی. ابھی تو خیر بیچ میں اللہ نہ کرے کہ ابھی بھی ختم ہو. ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے, میں بار بار عرض کرتا ہوں, 30 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے, میں نے بہت سخت وقت گزارا اس کے اندر, مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں. ایک قانون سمجھ میں آیا, طالب علم ہونے کے ناطے, چلیے یہ ایک پہلو بھی عرض کرتا چلوں, اللہ نہ کرے میرے ذہن سے اصلی بات نکل جائے, یہ پہلے ہی عرض کر دوں. جب کوئی بزنس کرنے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک کیپٹل ہوتا ہے جس کو سرمایہ کہتے ہیں. جس کے ہاتھ میں کیپٹل زیادہ ہوتا ہے معمولاً اس کا گین بھی, اس کا پروفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. بھائی میں اگر 100 روپے لے کے بزنس کروں گا تو مجھے 100 کے حساب سے پروفٹ ملے گا, لیکن اگر میں 1 کروڑ روپے لے کر 1 ارب روپے لے کر بزنس کروں گا تو 1 ارب کے حساب سے پھر منافع بھی ملے گا. جس کا کیپٹل زیادہ ہوتا ہے اس کا پروفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے, مگر یہ کہ پھر وہ کوئی پڑیا اڑیا بیچ رہا ہو تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے, اس میں بغیر کیپٹل کے بھی کام چل جاتا ہے. باقی یہ کہ کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. اچھا کیپٹل کبھی پیسے کا ہوتا ہے, کبھی انٹیلیجنس کا ہوتا ہے. کبھی کیپٹل پیسہ ہوتا ہے, کبھی کیپٹل کوئی مہارت ہوتی ہے. آپ کو کوئی مہارت ایسی پتہ ہے جس میں پیسہ تو نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں لیکن مہارت آپ کا کیپٹل ہے. اچھا اب میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو طالب علم ہیں نا, ہم نے 30 سال میں طالب علمی کا کچھ کیپٹل بنایا ہے, 30 سال میں طالب علمی کا کوئی سرمایہ بنایا ہے. اچھا سرمایہ کون سی چیز ہوتی ہے جو مسلسل فائدہ دیتی رہتی ہے؟ یہ جو طالب علمی کا سرمایہ ہوتا ہے اس میں کچھ علم کی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ فائدہ دیتی ہیں. اس انٹلیکچوئل کیپٹل میں سے ایک قانون یہ ہے جو مجھے زندگی میں ہمیشہ فائدہ دیتا ہے. اور مثال کے طور پر اگر مجھ سے کوئی یہ کہنا کہ اپنے بچوں کے لیے ایک وصیت نامہ لکھو جس کے اندر انٹلیکچوئل کیپٹل میں سے کچھ لکھ دو, تو میں یہ ضرور لکھوں گا اس کے اندر. صحیح, وہ یہ بات ہے. اتنی میں نے تمہید بنائی آپ کے سامنے وقت لیا تاکہ آپ اس کو اہمیت دے دیں کہ بھئی میں میرے لیے اہم ہے. یہ وہ اہم بات یہ سمجھ میں آئی ہے, زندگی میں جب کبھی بھی خدا کو ٹھکرا کر کوئی چیز لی اس چیز سے بے عزتی آئے گی. زندگی میں جب کبھی بھی خدا کو ٹھکرا دیا نعوذ باللہ اور کوئی چیز لے لی, اب اس چیز سے مزہ آئے گا؟ نہیں, نہ یہ کہ مزہ نہیں آئے گا بلکہ کیا ہوگا, بے عزتی آئے گی, اور ایسے ٹائم میں آئے گی کہ اس سے بدتر کوئی نہیں ہو سکتا تھا. مثال دوں آپ کی خدمت میں, فرض کریں مجھے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کچھ کرنا ہے, میں نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اپنے مزے کے لیے کہا میں یہ مشکل کام نہیں کروں گا, خدا کی بات کو پیچھے ڈالا اپنے مزے کے لیے کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا. اب جس چیز کی خاطر پیچھے ڈالا ہے اس سے مزہ آئے گا مجھے؟ نہیں, بلکہ کیا چیز آئے گی؟ بے عزتی آئے گی. اور بے عزتی کس وقت میں آئے گی؟ جب مجھے بدترین لگے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں عرض کروں, پہلے اس کو تھوڑا سا امپلیمنٹ کر دوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد. فرض فرمائیے, یوں ہی میں کہہ رہا ہوں, ہمیشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلا فرض کیجئے آپ کو ایک گھر بہت پسند آ گیا, بہت اچھا لگ گیا آپ کو, آپ کو پتا ہے اس گھر کو لینے کے لیے مجھے خدا کا کوئی حکم توڑنا ہے, پتا ہے. اچھا آپ دو راستے ہیں, یا تو خدا کا حکم لے لو تو یہ گھر گیا, یا گھر لے لو تو خدا کا حکم توڑ دیا. اب اگر کسی نے خدا کا حکم توڑ دیا اور گھر لے لیا تو یہ گھر اس نے کس لیے لیا تھا؟ کہ اس میں مزے کرے گا, رہے گا, اس کو مزہ ملے گا؟ نہیں. اور کیا ملنا ہے؟ بے عزتی. اس گھر سے کوئی بے عزتی آنی ہے, اور کس وقت میں آنی ہے؟ جب اس کو قطعاً انتظار نہ ہو, جس وقت اس کو سب سے بری لگے گی اس وقت یہ بے عزتی اس کے سامنے آئے گی. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہوں زندگی میں, اپنے آپ سے پوچھے گا اس کی خاطر کبھی کوئی خدا کا حکم تو نہیں توڑا تھا؟ یہ کیوں اتنا پریشان کر رہی ہے؟ اپنی زندگی میں ڈھونڈیے. مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے جب بھی خدا کا حکم توڑ کر کوئی چیز لوگے اس سے بے عزتی آئے گی. اچھا اب اس کا الٹا بھی ہے, وہ کیا ہے؟ جب بھی خدا کے حکم کی خاطر کوئی چیز چھوڑوں گا خدا وہ چیز آسانی کے ساتھ میرے قدموں میں ڈال دے گا, آسانی سے ڈال دے گا. میں نے اس کو بہت آزمایا ہے کہ کبھی کسی چیز کا مقابلہ ہوتا ہے کہ خدا کی خاطر اسے کروں یا چھوڑ دوں. خدا کا دین کہتا ہے اسے چھوڑ دوں, میں نے چھوڑ دیا تو پھر میں نے دیکھا جو میں ایفرٹ کرتا اس کو لینے کے لیے وہ بھی مجھے نہیں کرنی پڑی, اور خدا نے آسان کر کے میرے قدموں میں اس کو ڈال دیا ہے. اللہ کے نبی نے اس کے لیے ایک روایت ارشاد فرمائی ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بالآخرہ تأتک الدنیا صاغرہ, فرمایا تم آخرت کی پرواہ کرو اللہ دنیا کو حقیر کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. تم آخرت کی پرواہ کرو. عزیزان محترم, سید الشہداء نے ہمیں یہ سکھایا اگر کوئی حکمران حکومت لیتا ہے عزت لینے کے لیے, سید الشہداء نے خدا کو لیا, خدا نے عزت جو دی وہ آپ کے سامنے ہے. خدا نے سید الشہداء کے نام کو عزت دی. سید الشہداء نے عزت کا معیار کچھ اور کر دیا ہے, آزادی کا معیار بنا دیا ہے. عزیزان محترم, مجھے اور آپ کو آزاد ہونا ہے, آزاد انسان بننا ہے. آزاد انسان بننے کے لیے خوف اور لالچ کا خاتمہ کریں, توحید کے اوپر توجہ دیں. جتنا آپ خدا کے اوپر توجہ دیتے چلے جائیں گے خوف اور لالچ ختم ہوگی. اور اس کو ذہن میں رکھیے گا جو میں نے قانون آپ کی خدمت میں عرض کیا, خدا کی خاطر کوئی چیز چھوڑو گے خدا اسے آسان کر کے قدموں میں ڈال دے گا. اور اگر کسی چیز کی خاطر خدا کو چھوڑ دیا تو پھر وہ چیز نصیب نہیں ہوگی, بے عزتی آئے گی. اسے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. چوتھا پوائنٹ, آخری پوائنٹ اس سلسلے کا, خدا نتعال کے اس نظام کے اندر مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی ہے. تمام انبیاء نے جد و جہد کی ہے, تمام انبیاء نے مقابلے کیے ہیں. اکثر مقابلوں کے اندر اختتام پر, اینڈ پر اللہ کی حجت کو فتح ملتی ہے, اکثر یہ ہوتا ہے. مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا نمرود نے, آگ نے حضرت ابراہیم کو جلایا یا نہیں جلایا؟ نہیں جلایا. کون جیت گیا؟ حضرت ابراہیم جیت گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے جادو پیش کیا, جادو چل گیا یا ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی, جادو ختم ہو گیا. کون جیتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے. یہودی طاقتور لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھایا, اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اوپر بلا لیا, وہ ہار گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیت گئے. کربلا میں کیا ہوا؟ سید الشہداء ذبح ہوئے یا نہیں ہوئے؟ شہید ہو گئے. لاشا پامال ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا. سر نیزے پہ گیا یا نہیں گیا؟ خاندان بھی اسیر بنا, سب کچھ ہوا. اب پھر پوچھوں گا, پھر کون جیتا آخر میں؟ پھر بھی سید الشہداء جیت گئے, پھر بھی سید الشہداء جیت گئے. اچھا کوئی بھائی, بھائی جیتنے اور ہارنے کا معیار کیا ہے؟ جیتنے ہارنے کا معیار یہ ہے کہ بہت سادہ سی بات ہے, جو لشکر جیتتا ہے وہ واقعے کی یاد مناتا ہے. اب یہ بتاؤ, دس عاشور کی یاد سید الشہداء کے ماننے والے منا رہے ہیں یا دشمن منا رہے ہیں؟ ہم منا رہے ہیں. اب بتاؤ جیتا کون ہے پھر؟ اگر ہم ہارے ہوتے تو ہم یاد کیوں منا رہے ہیں پھر؟ اس کا مطلب ہے ہم جیتے, ہم جیتے ہیں, ہم اس کو یاد کر رہے ہیں. کوئی ہے جو دس محرم کو یزید کی طرف کا بھی کوئی جشن منا لے؟ نہیں ہے. اس کا مطلب وہ ہار گئے وہاں پر. اب سوال ایک باقی رہ گیا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آئی سید الشہداء جیت گئے, یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی یزید ہار گیا, بہت بری طریقے سے ہار گیا ہے. صرف ایک بات سمجھنی چاہیے, یہ جیت ہوئی کیسے ہے؟ بھائی کوئی آگ بجھی ہے؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں آگ بجھ گئی تھی, نہیں بجھی. کوئی جادوگروں کے جادو ختم ہوئے, وہ بھی نہیں ہوئے. کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پہ بلایا ہے, نہیں وہ بھی نہیں بلایا ہے. تو پھر یہ جیت کیسے ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا, پھر جیت کیسے ہوئی ہے یہ؟ اچھا اب یہ آپ کہیں گے بھائی یہ امپورٹنٹ کیوں ہے یہ سوال, اس سوال میں خاص بات کیا ہے؟ اس سوال میں خاص بات ہے, اگر کربلا تاریخ سے آپ نکال دیں نا تو پھر میرا جیسا آدمی میدان میں کودنے کی ہمت نہیں کرے گا. میں بھی عرض کروں گا, اس کی تشریح عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, بھائی آپ کربلا کو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تاریخ سے نکال دیں, اب جو بچا ہے وہ کیا بچا ہے دشمن کے مقابلے میں؟ وہ یہ بچا ہے کہ یا تو آگ میرے لیے گلنار بنے, یا نارو کونی بردن و سلامہ, یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح میرے ہاتھ میں بھی ایک عصا ہو, لا یفلح الساحر حیث اتا, جادوگر کچھ بھی کرے جیتے گا نہیں, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مجھے آسمان پہ اٹھایا جائے. اور مجھے پتا ہے بھائی میں نبی نہیں ہوں, میرے ساتھ یہ نہیں ہونے کا ہے, نہ میرے لیے آگ گلنار بنے گی, نہ میرے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا ہے, اور نہ میں آسمان کے اوپر بلایا جا رہا ہوں. اگر کربلا نہ ہو تو پھر جیت کے لیے یہ تین چیزیں چاہیے. اچھا اب میں تو مارا گیا. اگر کربلا نہ ہوتی نا تو میں ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی میرے اندر. کیوں؟ اگر کھڑا ہونا ہے تو یا آگ گلنار بنے یا ساحر ہارے یا میں آسمان پہ جاؤں, یہ میرے سامنے ہے ہی نہیں. میں تو ہار گیا, معاملہ ختم ہو گیا, میں ظالم کے سامنے آؤں گا ہی نہیں. سید الشہداء نے مجھے ایک اور ہمت دی ہے. وہ کیا ہمت دی ہے؟ فرمانے تم دشمن کے سامنے چلے جاؤ, یہ تمہاری گردن بھی کاٹ لے نا, اور تمہارے گھر والوں کو اسیر بھی بنا دے, اور تمہارے بچوں کو بھی غلام بنا دے, میں حسین تمہیں گواہی دے رہا ہوں جیت پھر بھی تمہاری ہی رہے گی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. سید الشہداء نے گواہی دلوائی ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو میں سید الشہداء, میں ہمیشہ انبیاء کے ساتھ کہتا ہوں اے انبیاء میں نبی نہیں ہوں, میرے لیے یہ سب نہیں ہو رہے معجزے. سید الشہداء نے ہمت دلائی ہے, وجہ کہ لاشیں پامال ہونے سے مت ڈرنا, جیت تمہاری ہے. سید الشہداء نے جیت کا ایک نیا راستہ کھولا ہے. پہلے جیت کا ایک راستہ تھا, اللہ کی طرف سے اوپر سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ دشمن کو ظاہری فتح بھی نہ ہو. سید الشہداء کے چیپٹر میں ایک بات سمجھ میں آئی, دشمن کی ظاہری فتح سے مت ڈرنا, اصلی فتح پھر بھی تمہاری ہی رہے گی. اصلی فتح پھر بھی تمہاری رہے گی. خدا نہ کرے یہ چیپٹر نہ ہوتا نا ایزان محترم, یقین مانے ہمارا جیسا طالب علم کودنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا تھا. اب ہمت کرے گا. کیوں ہمت کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ دشمن کیا کرے گا؟ میرا گلا کاٹے گا نا, میرے بچوں کو اسیر بنائے گا. زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ میرے لاشے کے اوپر گھوڑے چلائے گا. ان سب کو کرنے کے باوجود کون جیتا تھا؟ امام حسین جیت گئے تھے, سید الشہداء جیت گئے تھے. اس کا بدلہ مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, خدا جتوا دے گا. اچھا اب ایک عجیب معاملہ ہے, یہ خدا جتواتا کیسے ہے؟ میں آخری موقع پر یہ عرض کرتا چلوں, یہ جیت ہوتی کیسے ہے اور اس جیت کا پیرامیٹر کیا ہے؟ یہ پیرامیٹر والی بات ذرا سی اور امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. ہر بات کا ایک اسکیل ہوتا ہے. مثلا اگر آپ مجھ سے کہنا کہ بھائی اس پانی کا ٹیمپریچر 100 ہے, تو میرے پاس ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے, میں تھرمامیٹر ڈالوں گا اور مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ 100 ہے یا نہیں ہے. آپ مجھ سے کہیں بھائی اگر بارش ہونی ہوتی ہے تو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, آپ کے پاس جتنے موبائل میں ویدر رپورٹس آ رہی ہوں گی ان سب میں لکھا ہوا آ رہا تھا کہ آج بارش ہونے والی ہے, ٹھیک ہے. ان کو کیسے پتا چلا بارش ہونے والی ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی بارش سے پہلے یہ ہونا ضروری ہوتا ہے, پانچ چیزیں ہو گئی تھیں, پانچویں چھٹی چاہیے تھی وہ اب ہوئی اور بارش ہو گئی. پیرامیٹرز طے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, ان پیرامیٹرز پہ بارش ہو جائے گی. اب میں آپ کی بات پوچھوں گا, اے سید الشہداء جیتنے کے لیے پیرامیٹرز کون کون سے ہیں؟ اگر میں وہ لے آیا تو میری جیت ہو جائے گی؟ یہ بہت بڑی بات ہو گئی. معاشرے میں جیتنے کے لیے پیرامیٹرز کون سے ہیں؟ اگر وہ میں لے آیا تو میری جیت ہو جائے گی. کچھ قرآن کریم نے ہمیں فرمایا ہے, کچھ قرآن کریم نے دیے ہوئے, اور سید الشہداء نے ان کو بہت عجیب طریقے سے بیان کر دیا. قرآن کریم نے مثلا ایک جملہ دیا ہوا ہے, فرمایا کہ اگر تم کسی گروہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ, اذا لقیتم فئتا فَذْبُتُوا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم کسی گروہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ قانون خدا ہے. ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اب آپ کو سمجھ میں آئے شب عاشور سید الشہداء نے قرآن اور نماز کیوں پڑھی؟ کثرت ذکر کو ثابت کر دیا. ایک اور جگہ فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم دین خدا کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جو جیت کے پیرامیٹرز ہیں. اور قرآن کریم نے اس جیت کے پیرامیٹر میں ایک اور جملہ بھی فرمایا ہے، اور اس میں دو باتیں کہی ہیں، اگر یہ دو تم نے جمع کر لی جیت تمہاری ہے. وہ کیا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو جیت تمہاری ہے. سید الشہداء نے ان دو پر محنت کروا دی ہے. اب آپ کے سامنے پھر ایک لمحہ رکھوں جو ہے تو مصائب کا، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، صرف ایک لمحہ سوچیے گا. سید الشہداء اپنی بہن سے الوداع کرنے آئے تھے. ان جملات کو کسی بھی کتاب میں دیکھ لیجیے، آپ نے سنے ہوں گے اب تک، کسی بھی کتاب میں جا کر پڑھیے. سید الشہداء نے جو وصیتیں کی ہیں ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی، اپنی بہن سے کہا تھا، بہن صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین. یہ کیوں کہا سید الشہداء نے بہن صبر کرنا؟ چونکہ جیت کے دو پیرامیٹر ہیں، ایک صبر ہے ایک تقویٰ ہے. بہن سے کہا بہن تم صبر کرنا، کیونکہ بھائی کی اس شہادت پہ صبر آسان کام نہیں ہوگا، صبر چاہیے. اچھا عجیب مشکل یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ لیڈر صبر کرے، نہیں، ان تصبروا، سب کے سب صبر کرو. معاشرے کو اگر جیتنا ہے تو معاشرے کو صابر معاشرہ بننا پڑے گا، معاشرے کو متقی معاشرہ بننا پڑے گا. سید الشہداء نے اگر جیتنا ہے تو پورے لشکر کو صابر لشکر بننا پڑے گا. یہاں تک آپ تشریف لائے، اب ایک اور جملہ عرض کرتا چلوں. مولا ابو الفضل کا صبر کیا تھا؟ ایسا ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، ہم بڑی شخصیت کو چھوٹے فریم میں رکھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی بڑائی کیا تھی. ہم نے ابو الفضل علیہ الصلوۃ والسلام شخصیت کو، ایک بہت بڑی شخصیت کو، ایک چھوٹے فریم میں رکھا ہوا ہے. چھوٹا فریم کیا ہے؟ شجاعت. بس اچھا یہ نہیں پتا اس شجاعت کے پیچھے راز کیا کیا ہے. ہر شخص کی ایک شجاعت ہوتی ہے عزیزان محترم، ہر شخص کی ایک شجاعت ہوتی ہے. میں چند منٹ بس آپ کے اور لوں گا، مجھے احساس ہے اس بات کا کہ آپ کافی تھک گئے ہوں گے ظاہر ہے، لیکن چند منٹ آپ کی خدمت میں اور لوں گا، اور اس مفہوم کو آپ کی خدمت میں مولا ابو الفضل کی فضیلت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اپنے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، اپنی صحت و تندرستی کے لیے، سلامتی کے لیے، ذہن کی تازگی کے لیے، وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. عربی میں دو اصطلاح استعمال کرتے ہیں، نہ سوچے گا کہ میں بہت دور جاؤں گا، میں نزدیک نزدیک رہوں گا تاکہ معاملے کو ختم کروں. عربی میں دو اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ایک اصطلاح ہوتی ہے، دو کو بھی کم کرتا ہوں ایک ہی پہ اکتفا کریں، ملکہ. ملکہ کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو ہمارے یہاں کوئی ان کو ملکہ کہتے ہیں اردو زبان کے اندر، عربی زبان میں ملکہ کہتے ہیں ایسی مہارت کو جس کے لیے ارادہ بھی نہیں کرنا پڑتا. ایسی مہارت انسان کو ہو جائے جس کے لیے ارادہ بھی نہیں کرنا پڑتا، خود سے ہو جاتی ہے، خود سے کوئی کام انسان کرنے لگے اور بہت اچھا کرنے لگے، اس کو کہتے ہیں اس کو ملکہ حاصل ہو گیا. اردو میں بھی اس جملے کو اس انداز میں ادا کرتے ہیں، اس فریز کو، کہ اس کو ملکہ حاصل ہو گیا. ملکہ حاصل ہو گیا کیا مطلب؟ یعنی اب یہ اپنے کام کا اتنا طاق ہو گیا، اتنا ماہر ہو گیا ہے کہ اب اس کو ارادہ بھی نہیں کرنا پڑتا، خود سے ایسے ہی کر دیتا ہے اور اچھا کرتا ہے. صحیح ہے، جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے. آپ جب ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت دفعہ اپنے ذہن کے اندر کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں اور ڈرائیونگ بھی چل رہی ہوتی ہے، آپ کو مہارت ہو گئی ہے اس کے اندر. صحیح ہے، جو نیا ڈرائیور ہوتا ہے بےچارہ بار بار دیکھ رہا ہوتا ہے کہاں پہ گاڑی گئی، یہاں پہ یہ ہوا وہ ہوا، یہ سب ہوتا ہے. ملکہ والے کو یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اچھا جس کے اندر ملکہ ہو جائے اس کے ساتھ ایک مشکل ہوتی ہے، اگر اس کو کہیں کہ یہ کام نہ کرے تو پھر بہت سخت ہوتا ہے. بھائی دیکھیں، آپ مثال کے طور پر، آپ کو ڈرائیونگ بہت اچھی آتی ہے، اچھا اب آپ سے کیا آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھے, پیسنجر والی سیٹ پہ بیٹھے برابر میں, آپ کو اچھا لگتا ہے یا مشکل ہوتی ہے؟ بڑی مشکل ہوتی ہے. کوئی بہت اچھا ڈرائیور ہو نا, اس کو برابر میں بٹھا دیں, وہ بےچارا کڑتا رہتا ہے, کہتا ہے یہ کیا کر دیا اس نے, بہت کڑتا ہے, اور اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کو باہر دھکا نکالے اور خود جا کے وہاں بیٹھ جائے کہ پھر صحیح ہو گیا سارا معاملہ. صحیح ہے, یہ میں نے مزہ ذرا سا بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے کیا. جس آدمی کو ملکہ ہو جائے اس کے لیے وہ کرنا مشکل نہیں ہوتا, اس کے لیے نہ کرنا مشکل ہوتا ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, شجاع آدمی کے لیے شجاعت دکھانا مشکل ہوتا ہے یا شجاعت نہ دکھانا؟ ابو الفضل کا صبر یہ تھا, ان کا ملکہ شمشیر چلانے پہ تھا اور ان کا مالک ان سے کہہ رہا ہے شمشیر مت چلانا, ملکہ کے خلاف کام کروا دیا. ان کا ملکہ یہ تھا کہ عمر سعد کی گردن اڑا دی جائے گی, ان سے کہا اس سے وقت لے کر آؤ. اوہ ملکہ کے خلاف کام کروا دیا, اور جو صبر ابو الفضل تھا وہ اس بات پہ تھا کہ جب مالک نے کہا اور آقا نے کہا کہ ملکہ کے خلاف کام کرو تو اس نے اعتراض نہیں کیا, اعتراض نہیں کیا. آپ نے مولا ابو الفضل کی زیارت میں پڑھا ہے, نعم الاخ المواسی الصابر, یہ بھائی صابر ہے, اپنے بھائی کے سامنے جس کو ہمیشہ مولا کہتا ہے یہ صابر ہے. صابر کس طریقے سے ہے؟ صابر صرف اس میں نہیں ہے کہ سب پیاسے تھے تو وہ بھی پیاسا ہے, نہیں, اس موقع پہ تو وہ پانی پیے گا بھی نہیں. صبر صرف اس پہ نہیں تھا, صبر اس پہ تھا کہ یہ شمشیر چلانے کا ملکہ رکھتا تھا اور اس سے کہا گیا کہ نہ چلاؤ, تو اس نے اعتراض نہیں کیا. اور جب ان سے کہا گیا کہ خیمے ہٹاؤ تو انہوں نے ہٹا لیے, جب ان سے کہا مہلت لاؤ تو یہ مہلت لے کر آ گئے. یہ عظمت تھی سید ابو الفضل کی, سردار ابو الفضل ان کی عظمت یہاں پر تھی. عزیزان محترم یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا, یہ وہ کردار کی عظمت ہے جو سید الشہداء ہم سے چاہ رہے ہیں. عزیزان محترم چار پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں دو دن کے اندر عرض کیے. نمبر ایک, آپ کی خدمت میں عرض کیا ہدف بڑا ہدف ہونا چاہیے, چھوٹا ہدف اچھی بات نہیں ہے, زندگی کا ہدف بڑا ہدف ہونا چاہیے. دوسری بات عرض یہ کی کہ اخلاقیات اعلیٰ پائے کے ہونے چاہیے, کم درجے کے اخلاقیات مثل حسین کے لیے اچھے نہیں ہیں. تیسری بات آپ کے عرض کی کہ آزاد انسان ہونا چاہیے, آزادی چاہیے غلامی نہیں چاہیے, اور غلامی کی بنیاد لالچ اور خوف ہوتی ہے, اور اس کی بنیاد شرک اور توحید کی دوری ہوتی ہے. اگر توحید مضبوط ہو تو نہ لالچ ہے نہ خوف ہے, اور لالچ اور خوف نہیں ہے تو پھر آزادی ہے. اور چوتھی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کہ جیت کا پیرامیٹر کچھ اور ہے. جیت کا پیرامیٹر سید الشہداء نے یہ دیا ہے کہ اس سے مت گھبرانا کہ لاشا پام آ لو, اس سے مت گھبرانا. یہ جو کراچی میں اور پاکستان کے مختلف حصوں میں لاشیں اٹھ رہے ہیں نا, اور لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے بعض اوقات پریشان ہونے لگتے ہیں, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سید الشہداء نے ہمیں سکھایا ہے اگر حق کے راستے پر ہو اس سے مت گھبراؤ, اس سے مت گھبراؤ, جیت تمہاری ہے اگر تم حق کے اوپر ہو. اور وہ جو مولا علی اکبر کا قول تھا, السنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پہ نہیں, بس اصل معاملہ یہاں پر ہے. تو جیت کا پیرامیٹر کچھ اور ہے, فتح کا پیرامیٹر کچھ اور ہے, عزت کسی اور چیز کو کہتے ہیں. عزت اس میں نہیں ہے کہ لوگ احترام کتنا کر رہے ہیں. ایک جملہ عرض کروں, مصائب کے نزدیک ہے شب ولادت ہے, شاید اتنا اچھا نہ لگے لیکن صرف اتنا عرض کروں گا, وہ جو سر جھکا کر توق اور بیڑیوں میں چل رہا ہے یہ عزت مند ہے, یہ عزت مند ہے. عزیزان محترم کاش یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے, یہ عزت ہے. ان العزت للہ وللرسولہ وللمومنین, باقی چیزیں کتنی ہی بلند ہوں یہ بے عزتی ہیں, عزت اس کو کہتے ہیں. اور مولا چوہدری سرکار کی شان میں ایک شعر یاد آیا, وہ شعر بھی عرض کرتا چلتا. سجاد اسیر جور ہوئے, افسوس کسی نے یہ نہ کہا, یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں, زنجیر کسے پہناتے ہو. عزت اسے کہتے ہیں عزان محترم, یہ جو بیڑیاں زنجیریں ہیں یہ بے عزتی نہیں دے سکتی, یہ جو لاشا پامال ہونا اس سے بے عزتی نہیں آتی, اس سے عزت آتی ہے. سر نیزے کے اوپر ہے لیکن سر بلند ہے, یہ عزت ہے. ایزان محترم ہمیں یہ سمجھنا ہے, جب ہم یہ سمجھ لیں اور دنیا کو سمجھانا شروع کر دیں گے پھر آپ دنیا کسی اور طرح دیکھیں گے, پھر دنیا آپ کو کچھ اور نظر آئے گی. یہ وہ مثل حسین راستہ ہے جس کے اوپر مجھے اور آپ کو چلنا ہے. آخر میں دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا, ان کی قربانیوں کا واسطہ, اس حقیر سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار شب عید ہے, ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار ہم تو قابل نہیں ہیں, ہم گناہگار ہیں. پاک پروردگار تو ہماری خطاؤں اور غلطیوں سے واقف ہیں, مخلصانہ اعتراف کرتے ہیں تیرے حضور. اے پاک پروردگار تجھے تیرے حبیب کا واسطہ, اس کے نواسے کا واسطہ, اس کے بھائی کا واسطہ, اس عید کے موقع پر ہم سب کو عیدی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے, ہم سب کو قبروں کا رخ کرنا ہے. اے پاک پروردگار قبر میں تیری حجت کے ظہور کے انتظار میں, اے پاک پروردگار قبر میں تیرے امام کی زیارت کے انتظار میں, اے پاک پروردگار کچھ شہید ہو گئے ہیں, کچھ شہیدوں نے اور جانا ہے. اے خدایا ان شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں اپنی قبور میں اہل بیت کی زیارت کے طلب فرما.
حیدر کا دل کا ہے چین, تیری شاہبائی ہے, آئے ہیں دنیا میں حسین, الفت ہے یہ عمران کی, خوشیاں رجب شاہبانی کی.